الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امين يا رب العالمين. مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کا بحیثیت مجموعی 13 سبق اور تیسرے حصے کا 4 سبق ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا رکوع. اس سبق پر ہماری 2 نشستیں اس سے قبل منعقد ہو چکی ہیں، چنانچہ جو تمہیدی امور ہیں وہ بھی بیان ہو چکے ہیں، اور یہ کہ ایک مضمون مکمل ہو چکا ہے اور دوسرا مضمون ابھی جاری تھا کہ ہماری وہ دوسری نشست ختم ہو گئی. اب ہمیں پھر اپنے ذہن میں وہ سلسلہ مضمون کو جوڑنا ہے. پہلے تو وہی بنیادی باتیں پھر گن لیجئے. اس منتخب نصاب کے جو 6 حصے ہیں ان میں سے پہلے حصے میں 4 اسباق ہیں نہایت جامع، جن میں انسان کی کامیابی کے لوازم، فوز و فلاح کی شرائط کا بیان جامعیت کے ساتھ آیا. پھر دوسرا حصہ اس میں ایمان سے متعلق مباحث، جو شرط اول ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تیسرے حصے میں پھر عمل کی اب بحث ہے کہ جو چل رہی ہے. اس تیسرے حصے میں بھی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے بعض ایسی آیات کا اور ایسے مقامات کا مطالعہ کیا کہ جن میں انسان کے انفرادی سیرت و کردار کی تعمیر کی جو بنیادیں ہیں، جو اساسات ہیں، انہیں بیان کیا گیا. پہلا سبق ہمارا مشتمل تھا سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارف کی 19 آیات جو اس کے ہم مضمون ہیں. دوسرے سبق میں پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، بندہ مومن کی دل آویز شخصیت کے خد و خال کیا ہے، یہ ہے کہ جو سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے ہمارے سامنے آیا، اس کا بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں. تیسرے سبق میں پھر اب انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف پہلا قدم ہے، اور وہ ہے ایک خاندانی نظام، آئلی نظام. اس کے ضمن میں تیسرے سبق میں سورہ تحریم ہمارے ہاں شامل ہے. نہ صرف یہ کہ اس پوری سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں، بلکہ یہ کہ کچھ اضافی مضامین بھی اس مرتبہ میں نے شامل کیے.
کہ خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے ہمیں کن کن پہلوؤں سے ہدایات دی. اب میں صرف گنوا رہا ہوں، ان میں سے کسی چیز کی بھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اب یہ گویا کہ عمل صالح کی تشریح میں اگلا مقام ہے کہ خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے اور اس کے ضمن میں خاص طور پر کیا وہ سوشل ویلیوز کا تصور کیا ہے، وہ اقدار کون سی ہیں جنہیں اسلام چاہتا ہے کہ پروموٹ کیا جائے، ان کو تقویت دی جائے، ان کی ترویج ہو، اور وہ تصور کیا ہے سوشل ایونٹس کا، سماجی برائیوں کا، جن کو ایریڈیکیٹ کرنا، جن کا استحصال کرنا اسلام کے پیش نظر ہے. یہ گویا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عوامل یہ نواہی، جن سے کہ ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے. اس کے ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سابق انبیاء کی تعلیمات میں بات صرف یہی تک پہنچی ہے، اس لیے کہ انسانی تمدن کا ارتقاء ابھی اس سے آگے نہیں گیا تھا. باقاعدہ کسی ریاست کا تصور، ملت کا تصور، یہ تو در حقیقت قرآن حکیم میں سامنے آتا ہے پہلی مرتبہ. بلکہ جس کو ریاست کا تصور کہا جاتا ہے وہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں بھی اس طور سے نہیں آیا ہے جس طور سے کہ آج ہم اسے سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ بنیادی ہدایات موجود ہیں اسلامی ریاست کے لیے، کیا بنیادیں ہیں. لیکن یہ ہمارا اگلا سبق ہوگا جو سورہ حجرات پر مشتمل ہے. مسلمانوں کی ملی زندگی، سیاسی زندگی، ریاستی زندگی کے لیے اصول کیا ہے. لیکن یہ جو مرحلہ ہے یہ در حقیقت وہ ہے کہ سابقہ جتنی شریعتیں تھیں ان میں گویا کہ تکمیلی مرحلہ یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ تورات کی تعلیمات، خاص طور پر احکام عشرہ، دی ٹین کمانڈمنٹس، گویا کہ ان دو رکوعوں کی 18 آیات میں قرآن حکیم نے تورات کی اس تعلیم کا خلاصہ دے دیا ہے. وہی ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہی کمانڈمنٹس، وہی عوامل و نواہی کی جو تورات کی تعلیم کا گویا کہ نقطۂ عروج، وہ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں یہ گویا کہ قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. ان تمہیدی باتوں میں آج ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، اگرچہ مجھے وقت کی کمی کا احساس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں سامنے آ جائے. اس سے پہلے یہ تصور تو بارہا آ چکا ہے کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ ایک جوڑا ہے، معوذتین وہ تو نام بتا رہا ہے کہ جوڑا ہے، سورہ تحریم اور سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے. اسی طرح نوٹ کیجئے کہ سورہ یونس سے شروع ہو کر جو 15 صورتوں کا تیسرا گروپ آتا ہے مکی مدنی صورتوں کے گروپوں میں، ان میں خاص بات یہ ہے کہ تین تین صورتوں کے گروپس ہیں. چنانچہ سورہ یونس، سورہ ہود، ان کے ساتھ سورہ یوسف جو ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، پھر سورہ رعد، سورہ ابراہیم، ان کے ساتھ سورہ ہجر، سورہ ہجر منفرد مزاج کی صورت ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں. اسی طرح پھر سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا یہ ایک مسلسل ہے، تین صورتوں کا مجموعہ ہے. ان میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے آپس میں جوڑے ہونے کی تمام جو صفات ہیں ان کے مابین موجود ہیں. سورہ نحل سے یہ دونوں منسلک ہیں، وہ تیسری صورت ہے اس گروپ کی. چنانچہ صرف میں نے یہ بات بتانے کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے بڑی اہم. وہ اس اعتبار سے ہر شخص کو یاد ہوگی، ہر مسلمان کو یاد ہوگی کہ جمعے کے خطبے کا وہ جزو لازمی، خطبہ ثانیہ میں وہ لازمن وہ آیت آتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. دوسرا خطبہ جو ہے بالعموم اسی آیت پر ختم ہوتا ہے. تو اس ایک آیت میں تین عوامل آئے ہیں، تین نواہی آئے ہیں، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا. یہ انصاف سے بالا ترش ہے. انصاف تو یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو آپ ادا کر دیجیے، احسان اس کے اوپر ہے، اس سے مزید اگر آپ اس دیتے ہیں تو احسان کر رہے ہیں. اور تیسری چیز ایتاء ذی القربى، یہ تین عوامل، اور وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور تین ہی چیزوں سے روکا گیا ہے. اللہ روکتا ہے تمہیں بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، اور بغاوت، ایک دوسرے پر تعدی اور ظلم اور زیادتی. در حقیقت یہ جو 18 آیات میں، یہ جو دو رکوع ہے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرا اور چوتھا رکوع، اس کی کل آیات 18 ہے. ان 18 آیات میں حقیقت یہ ہے کہ ان تین عوامر اور تین نواحی کی شرح آئی. اور اس کو ایک اور اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ سورہ نحل کے اختتام پر وہ آیت آتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف, لیکن یہ بلانا تین طریقوں سے ہوگا, تین اس کے لیول سے, بالحکمہ, حکمت, دانائی, برہان کے ساتھ, اور ایسی باتوں کے ساتھ کہ جو عقل انسانی کے لیے قابل قبول ہو, انسانی انٹلیکٹ کو اپیل کر سکے. اور نمبر دو ہے بل موعظہ الحسنہ, اچھی نصیحت, از دل خیزت بد دل بیزت, وہ بات جو دل سے نکلے دل میں اتر جائے, اس کے اندر کوئی فلسفہ ہو, کوئی اس کے اندر بڑی کوئی عقلی دلیل ہو نہ ہو, اس سے بہتر ہے. نصیحت کی بات ہے, بات کی بات ہے. تیسرا پھر مجادلہ ہے, مناظرہ ہے, جھگڑنا بھی پڑتا ہے, مخاطب کو چپ کرانا پڑتا ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے در حقیقت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ جو دو سورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, میرے نزدیک حکمت قرآنی کے سب سے بڑے خزانے ہیں. چنانچہ جو ہم دونوں رکوعوں کی آیات پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور اس میں ترجمہ بھی ہم کر چکے ہیں, تو آیت نوٹ کیجئے کہ آخر میں جا کر آتا ہے ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. یہ ہے حکمت کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی. تو معلوم ہوا کہ وہی بات ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, یہ گویا کہ اس کے ساتھ ایک رب قائم ہوتا ہے, ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. تو تمہیدی جو معاملات ہیں ان میں اس کا اضافہ کر کے بالے چلیے. ہم جو بحث مکمل کر چکے ہیں پچھلی مرتبہ وہ در حقیقت تین آیات پر مشتمل, اور آج جو بات میں نے رکھ کی ہے اس کے ساتھ اگر اس کا رب قائم کریں گے تو وہ عدل کا تقاضا ہے. ان اللہ یامر بالعدل, اس عدل کے دو تقاضے سامنے آئے, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, عدل کا, انصاف کا پہلا تقاضا, اہم ترین تقاضا, جس کا جو حق ہے اس کو دو, اور اللہ کا حق ہے کہ بندگی اس کے لیے خالص کر دو. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. یہی وجہ ہے کہ شرک کے بارے میں ہمارا جو تیسرا سبق ہے جامع اخبار میں سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل, اس میں وہ آیت آئی ہے ان الشرک لظلم عظیم, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم, اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے, اس لیے کہ شرک بہت بڑی ناانصافی ہے, بلکہ بہت بڑی کا سب سے بڑی ناانصافی ہے. اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کو شامل کر دینا, اس کے برابر کا درجہ دے دینا, یا اللہ کو کسی بھی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لے آنا, اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی. اور میں یہ کر چکا ہوں اس موقع پر کہ شرک کی دو ہی شکلیں ہوتی ہیں, یا تو اللہ کو اس کے مقام رفیع سے, اس کی جو شان ہے یکتائی کی, اس سے گرا کر کہیں مخلوقات کی صف میں لے آیا جائے گا, یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں اللہ کا ساتھی بنا دیا جائے گا, برابر کر دیا جائے گا, اس کے سنہاسن پر اس کے برابر لے جا کر بٹھا دیا جائے گا. دو ہی شکلیں ہیں اور دونوں ہی ظلم کی جو تعریف ہے, وضو شے کی غیر محل نہیں, کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا, یہ ظلم ہے. تو ظلم کی بدترین شکل یہی ہے شرک. تو گویا کہ ان اللہ یامر بالعدل, اس کا تقاضا نمبر ایک کیا ہے, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مت بندگی کرو اللہ کے سوا کسی سے. اور اس کے بعد نمبر دو جو ہے سب سے بڑا عدل کا تقاضا, وبالوالدین احسانا, پچھلی مرتبہ میں چار مقامات گنوا چکا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83, اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36, پھر سورہ انعام کا پورا رکوع جو ہے 19, اور اس کے بعد جو ہے خود سورہ لقمان میں جو مقام ہے انشکر لی ولے والدین, شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو یہ متعدد مقامات ہیں اس مقام کے علاوہ کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد ملحق حق جو ہے وہ والدین کا, اس لیے کہ انسان پر ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا احسان تو والدین کا ہے, یا یوں کہیے کہ سب سے بڑا اللہ کا ہے, اس نے ہی ہمیں یہ وجود عطا کیا ہے, زندگی دینے والا وہ ہے, خالق وہ ہے, رازق وہ ہے, حقیقی رب وہ ہے. لیکن اس کی ربوبیت کا جو مظہر بنا ہے وہ تو اس دنیا میں والدین کی پرورش ہے. والدین ہے, اپنا پیٹ کاٹتے ہیں, اولاد کو کھلاتے ہیں, اپنے آرام کی قربانی اور اشار کرتے ہیں اور اولاد کو پالتے پوستے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ, اور خاص طور پر اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ والدہ کا حق والد کے حق سے کئی گنا زیادہ ہے. تین مرتبہ حضور سے جب ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ میرے حسن صحابہ کی میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ، پھر پوچھا پھر فرمایا تمہاری والدہ، پھر پوچھا پھر فرمایا تمہاری والدہ، چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارے والد. اس لیے کہ اس میں بالکل انسان کو معلوم ہے کہ انسان کی جو بھی، جیسے کہ سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں، حملت ہو امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولی والدہ، تو والدہ کا حق جو ہے یقیناً والد کے حق سے پائے گا. البتہ یہ کہ اس میں جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ یہ مقام جو ہے کلائمیکس ہے، جو انداز یہاں آیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر پہنچ ہی جائے تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو، فلا تنہرہما کبھی ان کو جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما ان سے بات کرو ادب کے ساتھ، پوری طرح ان کے مقام کو منحوس رکھتے ہوئے، وقصد لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے اپنے شانے جو ہے جھکا کر رکھو، کیفیت جو ہے وہ تواضع کی ہو ان کے سامنے، وقصد لہما جناح الذل من الرحمہ شفقت اور محبت اور رحمت کا، جیسا کہ اس سے پہلے تو تذکرہ نہیں ہو سکا اس موقع پر، اس سے پہلے میں نے کئی مواقع پر عرض کیا ہے کہ محض دیکھنا محبت بھری نگاہ سے یہ عبادت، دو چیزوں کا دیکھنا، کوئی شخص اگر حرم کعبہ میں بیٹھ کر اور کعبے کو صرف دیکھتا رہے محبت اور عظمت کی نگاہ سے، تعظیم کی نگاہ سے، تو یہ بھی عبادت ہے، نہ وہ طواف کر رہا ہو نہ وہ نوافل پڑھ رہا ہو، محض دیکھنا کعبے کا یہ بھی موجب ثواب ہے اور اس میں بھی انسان کے لیے گویا کہ عبادت کا رہے. اور دوسرا والدین کو محبت بڑی نگاہ سے دیکھنا، واقعہ تک اس کے اندر بھی وہی مقام اور مرتبہ ہے. تو فرمایا کہ وقت لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ بھی جان لو، اس میں اشارہ ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے، اپنی اس بیچارگی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کہو پروردگار تو ہی ان کے احسانات کا بدلہ میری طرف سے چکا، ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. اس میں ذرا حقیقت اشارہ ہو رہا ہے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے والدین کے احسانات کا بدلہ چکا سکے. اب اس کے بعد اگر کوئی تلافی ہو سکتی ہے تو اسی طرح ان کے لیے جتنا استغفار کر سکتا ہو انسان، ان کے مغفرت کے لیے جتنی دعائیں کر سکتا ہو، ان کے لیے جس طرح بھی اپنے وجود سے خطۂ جاریہ بن جائے یا اور صدقات جاریہ کا ان کے لیے اہتمام کرے، بہرحال انسان کے بس میں نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں اب اس سے زیادہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی تشریح دی جاتی، حضور نے فرمایا کہ والدین کا احسان تو کسی درجے میں اگر تم سمجھو کہ ادا ہو سکتا ہے، تو اس کی شکل تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو کہیں غلامی کے بندھن میں بندھا ہوا پائے، انہیں خریدے اور آزاد کرے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید میں نے ان کا کسی درجے میں احسان ادا کر دیا ہے، کسی حادثے میں کسی کے والدین کہیں غلامی کی شکل اختیار کر لیں، پھر وہ خریدے اپنی رقم سے اور آزاد کرے، تو شاید کسی درجے میں ان کے احسانات کا بدلہ چکانے کی شکل ہو سکتی ہے. وقول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، البتہ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، قرآن مجید کا معاملہ یہ بڑی فطری کتاب ہو، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں والدین تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی، خاص طور پر جب ارذل العمر جسے کہا گیا، وہ عمر جس میں انسان کے اب حواس بھی پورے طور پر قائم نہیں ہے، سینس آف پروپورشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، لا یعلم من بعد علم شیء، قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں، بڑے سے بڑے ذہین اور فہیم لوگ جو ہیں وہ بھی بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ کر اب ان کے جو ہے حواس پورے طور سے برقرار نہیں رہتے، وہ علم جو ہے سب کچھ جو حاصل کیا تھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب رخصت ہو رہا ہے، اور رفتہ رفتہ جو ہے جیسے برف پگھلتا ہے ایسے ہی وہ علم بھی پگھل رہا ہے. اس حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ ان کی ہر فرمائش پوری نہیں کی جا سکتی، کہیں نہ کہیں روک ٹوک لگانی پڑے گی. تو فرمایا ان تکونوا صالحین ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر حد امکان تک، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جیوں میں ہے، ان تکونوا صالحین اگر تم حقیقتاً درست ہوئے صحیح ہوئے، تمہارا باطن صحیح ہے، تم والدین کی توہین کرنا نہیں چاہتے، مجبوراً کہیں ان کی کسی فرمائش کو رد کر رہے ہو اور اس کے اندر بھی تمہیں شدید اپنی طبیعت میں رنگ کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، تو ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ ایسے اوابین کے لیے وہ بخشنے والا ہے، وہ آپ فرمانے والا ہے. اس کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ صرف ظاہری عمل ہی کو دیکھا جائے بلکہ نیتوں کا معاملہ ہے، وہ باطن کی کیفیات سے واقف ہے. وہ جو کچھ تمہارے معافی صدور ہے خود علیم بذات الصدور، اس اعتبار سے اس کے اندر ایک دلجوئی کا پہلو رکھ دیا گیا ہے کہ اگر ایسی عمر کو والدین پہنچ گئے ہو اور کہیں ان کے ساتھ وہ رویش اختیار اب نہ رکھی جا سکے، برقرار نہ رکھی جا سکے جو پہلے بیان ہوئی، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اب آگے چلیے تو اگر سے مضمون شروع ہو گیا تھا پچھلی مرتبہ، لیکن اب نوٹ کیجئے کہ چھ آیات ہیں جو در حقیقت احسان ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اب یہ احسان کی شرح پر ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت ان کا مضمون ہے مالیاتی معاملات. چھ آیات ہیں جن میں سے ہم نے دو آیات کا کوئی مطالعہ کر لیا تھا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مساکین کو اور مسافر کو، اور اپنی دولت اپنے مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ. اب یہاں جو حق کا لفظ آیا ہے، میں بیان کر چکا ہوں پچھلی نشست میں کہ در حقیقت قرآن مجید جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میں کما رہا ہوں میری کمائی ہے میرا مال ہے. یہ قارون کا نقطۂ نظر ہے. اوتی تو ہوں علی علم عندی، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ دولت میں نے کمائی ہے اپنے فہم سے، اپنے فراست سے، اپنی سمجھ سے، اپنی دانائی سے، اپنی منصوبہ بندی سے، یہ سب در حقیقت میری کمائی ہے میرا مال ہے. یہ قانونیت ہے. اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں ملے، چاہے تم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، حل چلایا ہے، دکان پر بیٹھے ہو، کارخانے میں کھڑے ہو کر کرگے کے اوپر یا کسی مشین کے اوپر 8 گھنٹے کام کیا ہے، لیکن جو ملے سمجھو یہ فضل ہے، یہ تمہاری اس محنت کا صلہ نہیں ہے، یہ فضل ہے. فضل کہتے ہیں اس شے کو ہے جو بلا استحقاق ملے. اسی لیے سورہ جمعہ میں فرمایا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے اب زمین میں منتشر ہو جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. یہ فضل ہے جو تم تلاش کر رہے ہو، یہ کسب نہیں ہے جو تم پیدا کر رہے ہو، یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ شے نہیں ہے، تمہیں عطا کردہ شے ہے جو اللہ نے تمہیں دی ہے. اور نمبر دو یہ کہ جو کچھ فضل تمہیں ملا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات ہے. ضرورت سے زائد جو کچھ ہے وہ دوسروں کا حق ہے. اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر تمہیں آزمایا ہے کہ تم اس کو حقدار رسید ان کے حوالے کر کے فارغ ہو جاتے ہو یا نہیں، یا یہ کہ ان کے مال پر جو ان کا ہے اللہ نے تمہارے مال میں رکھ کر صرف تمہیں آزمایا ہے، اس پر قبضہ غاصبانہ برقرار رکھ کر اگر تم اپنی بددیانتی اور خیانت ثابت کرو تو یہ تمہارا اختیار ہے تمہیں اس کا، لیکن حقیقت میں یہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ حق ہے دوسروں کا. البتہ اس سے آگے سمجھ لیجئے، اب دین میں وہی بات، دین فطرت ہے. اس حق کے دو مرتبے ہیں. ایک حق تو وہ ہے کہ یہ اسلامی ریاست میں جبرن بھی لے لیا جائے گا، آپ نہیں لے دینا چاہتے لیا جائے گا، وہ زکات ہے یا جن کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں. جس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا ہے اگر وہ ایک خاص حق سے آگے بڑھ گیا ہے اس میں سے اس طرح سے تو لے لیا جائے گا، یہ تو وہ حق ہے جو بالجبر لیا جائے گا. البتہ بقیہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا گیا. یہ قانون کا مال جن سے پورن تو لے لاؤ. اے نبی، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اتنا جو زور دیا جا رہا ہے قرآن میں، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اللہ کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، تو کتنا خرچ کریں؟ آخر اس کی کوئی حد ہے؟ فرمایا کہ آپ جواب دے دیجئے، اے نبی، جو تمہاری ضرورت سے زائد دے ڈالو، اسے مت رکھو. لیکن اسے والنٹری رکھا، اسے اختیار پر رکھا، اپنی مرضی پر رکھا. یہ اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے. جیسے کہ رات یہ کہ یہاں گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا، البتہ اس میں فقہاء اسلام کا تقریباً اجماع ہے کہ اگر اسلامی ریاست یہ محسوس کرے کہ جو مساکین ہیں، جو محتاج ہیں، ان کی ضروریات، ان کی کفالت کا حق ریاست ادا نہیں کر پا رہی، محض صدقات واجبہ کے ذریعے سے ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر کچھ بھی جبر بھی لے سکتی ہے. وہ آگے جو ہے اسلامی ریاست کا حق جو ہے زکات سے بالا تر بھی ہو جائے گا اور جبر استعمال ہو جائے گا، لیکن وہ بالکل ایک یوں سمجھیے کہ ایک غیر معمولی صورت حال ہوگی، وہ ہنگامی صورت ہوگی، اسے آپ قانون کا درجہ نہیں دے سکتے. قانون یہ ہے کہ زکات دیجیے اور زکات کے ذریعے سے زکات پوری ہو کے وہ رو جو تماشا ہم نے زکات کا بنایا ہوا ہے اپنے معاشرے میں، وہ تو تمام مال تجارت کا 2.5% ہے، وہ تو دینا پڑے گا. 10 لاکھ کا مال آپ کے گودام میں پڑا ہے، اس کے اوپر پورے کے اوپر 2.5% آپ کو دینا ہے. 5 لاکھ کا مال دکان میں ہے، مجھے 2.5% آپ کو دینا ہے. اصل زکات تو ہمارے تجارت پر ہے، جس کی طرف ابھی کسی نے انگلی اٹھائی نہیں ہے. وہ تو بینک ڈپازٹ جو ہے اس کے اوپر سود میں سے کوئی شرح لے کر ہمارے ہاں یہ سمجھا گیا ہے، بدنام کیا گیا ہے زکات کو اصل میں. لیکن یہ کہ حقیقی زکات اگر ہو تو اس سے واقعہ یہ ہے کہ ایک حد تک کفالت عامہ کا تقاضا پورا ہو جائے گا، البتہ نہ ہو تو جبرن مزید بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہاں سے وہ بات کری وہ آت ازل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. تبذیر جو ہے یہ در حقیقت ادائے حقوق کی ضد ہے. انسان چاہے عیاشی میں پیسہ اڑا رہا ہو، چاہے نام و نمود کے لیے نمائش کے لیے پیسہ اڑا رہا ہو، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ان چیزوں میں پیسہ خرچ ہوگا تو ادائے حقوق کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پھر قرابت داروں کی خدمت کیسے ہوگی؟ پھر مساکین کے لیے اور جو بھی اور محتاج ہیں ان کے لیے کہاں سے نکلے گا؟ تو یہ دو گویا کہ ایک دوسرے کی ضد ہے. لہٰذا یہاں اس کی طرف اشارہ ہو گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور یہ جو نمود و نمائش کے لیے دولت اڑانے والے تو شیطانوں کے بھائی. وکان شیطان لربہ کفورا. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا تھا یا ناشکرا ہے. یہ کانا تامہ یا ناقصہ دونوں اعتبار سے ترجمہ ہو سکتا ہے. اور اس کا بھی میں حوالہ دے چکا ہوں، سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین انما یرید الشیطان و یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دو. اور یہ تبذیر جو ہے یہ بھی لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی ہے. اگر آپ اپنی بچی کی شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ پر کیجیے کہ آپ کے پاس تو تھا وہ حلال کا یا حرام کا جیسا بھی تھا آپ نے اڑا دیا، لیکن آپ کا کوئی شوفر، آپ کا کوئی چپراسی، آپ کا کوئی خانسامہ، آپ کا کوئی چوکیدار، آخر اس کی بھی بچیاں ہیں اور کیا اس کے احساسات ہوں گے؟ احساس محبوبی جو ہے جس شدت کے ساتھ اس کے اندر پیدا ہوگا اس سے دل پھٹیں گے، نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی. یوں کہ آپ بینکم العداوت والبغضاء، وہی کیفیت جو ہے کہ جو شراب اور دوئے سے شیطان پیدا کرنا چاہتا ہے وہی کیفیت اس تبذیر کے ذریعے سے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں تبذیر کو جو ہے شیطانوں کے بھائیوں کے عمل سے تعبیر کیا گیا. اس کے بعد فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اگر تمہیں دیکھیے یہاں پہ اسلوب وہی ہے اما جب لوگ آئندہ کل کے بارہ اما تو رزن عنہم. یہ قرآن کا خاص انداز ہے، اسلوب جو ہے وہ بہت مشابہ استعمال ہوتے ہیں دوسرے کے قریب. اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے، وہاں ترجمہ کیا تھا، اگر پہنچ بھی جائے بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں، یہاں بھی وہی اسلوب ہوگا، اگر تمہیں اعراض کرنا ہی پڑ جائے ان سے، قرابت داروں سے، محتاجوں سے، کوئی سائل ہے وہ آپ سے مدد کا طلبگار بنا ہے، لیکن آپ خود کس وجہ سے اعراض کرنا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، کہ تم خود اپنے رب کی رحمت کی امید میں ہو، یعنی یہ کہ تم خود اس وقت تنگ دست ہو، تمہارے پاس نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تم خود منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل عطا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی دروازہ کھلے. یہ گویا کہ تندرستی کے لیے استعارہ ہے. اگر تم خود تندرست ہو اور ان کی مدد نہ کر سکو فَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، جس کے کہ تم امیدوار ہو اس رحمت رب کے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے بات تو نرمی کی کرو، جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. اما السائل فلا تنہر، دل مت توڑو، کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میں اس کے پاس آیا تھا کسی مدد کی درخواست لے کر اور اس نے مجھے میری مفلسی کو گویا کہ میرے استہزاء کا یا تمسخر کا یا میرے جذبات کو مجبور کرنے کا سبب بنا لیا، ذریعہ بنا لیا. یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. محمد سائلہ فلا تنہر، بات جو ہے نرمی کے ساتھ، کیا معاملہ ایسا ہے کہ میں خود آپ کی مدد کے لیے اس وقت جو ہے میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے. بات جو ہے نرمی کے ساتھ کی جائے. فلا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے کھول دو، پورا کا پورا کھولنا. فتقعد ملوما محسورا، کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور حسرت کی کیفیت میں، پچھتاوے کے ساتھ. یہ در حقیقت یہ جو ہے کہ ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھ لینا، یہ بخل کے لیے استعارہ ہے عربی زبان میں. یعنی کسی شخص کے اگر اس کے بخیل ہونے کا بیان کرنا، اس کا ہاتھ تو گردن سے بنا ہوا ہے، یعنی ہاتھ ظاہر بات ہے کہ کھلے گا کسی کو دینے کے لیے، جنبش میں آئے گا، معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں. چنانچہ یہود کا یہ قول آیا ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو اللہ کے ہاتھ بن چکے، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر کا سلسلہ روک لیا، اب اللہ نے یہ خیر کا سلسلہ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیا ہے, تو ہم تو گویا کہ ہمارے اعتبار سے تو اللہ کے ہاتھ بند ہیں. تو اس پر آیا غل قیدیہم, ان کے ہاتھ جو ہے در حقیقت بندے ہوئے ہیں, خیر سے یہ خود رک گئے ہیں. اللہ کے ہاتھ تو بل لداہ مبسوطتان, اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ خیر جو ہے لوگوں کو عطا کر رہا ہے. یہاں وہی لفظ ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو گندلوں سے باندھ لو کہ کبھی بھی کچھ دینے کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے وہ حرکت میں نہ آئے. ولا تمسوها كل البشر, نہ ہی اسے کھول دو, پورا کا پورا کھول دینا, یعنی یہ کہ فضول خرچی بھی نہ ہو. اس معاملے میں نوٹ کیجئے کہ در حقیقت اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ خود اپنی ضروریات پر خرچ کرنے میں بھی ایک میانہ روی جو سورہ فرقان کے آخری رکوع میں آ چکا ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما, وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں, بلکہ ایک معتدل روش, ایک درمیانی طرز عمل ان کا رہتا ہے. تو یہ انسان کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی, اپنے رہن سہن میں بھی, اس میں بھی ایک اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے. اگرچہ یہ خاصا مشکل کام ہے, اعتدال کا معین کرنا جو ہے اس کی کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ اس کے لیے معیار نہیں بنائے جا سکتے, یہ تو پرسنل ججمنٹ کی چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ اگر کوئی اصول سامنے رہے, ایک ہدف کی حیثیت سے اعتدال کی روش اختیار ہونی چاہیے, تو ہر انسان اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اعتدال کے راستے پر چلے. تو اپنے ذاتی معاملات میں بھی نہ بخل ہو, جیسے کہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس پر اس کی نعمت کا اظہار ہو, ظہور ہو. یہ نہیں کہ اگر اچھا پہن سکتا ہے تب بھی نہ پہنے, اچھا کھا سکتا ہے تب بھی نہ کھائے. یہ سورہ مائدہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ مضمون آیا ہے. اگر یہ رہبانی تصورات کے تحت ہے تو بھی غلط ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات للرزق, اے نبی سے کہیے کس نے حرام کی ہے زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے, اس کو کس نے حرام کرایا ہے؟ اسی طریقے سے جو اچھا کھانا ہے, اچھا رزق ہے, پاکیزہ رزق ہے, کس نے حرام کر دیا ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ, اللہ نے اہل ایمان کی نعمتیں یہ بنائی ہیں. جائز راستے سے آپ کمائیں, جائز راستے سے جو بھی آپ اچھا کھا سکتے ہو کھائیے, اللہ کی نعمت ہے اس کا پھر شکر ادا کیجیے. اچھا پہن سکتے ہو پہنیے, اور آپ پر اللہ کی اس نعمت کا اظہار ہوگا, تبھی تو کسی کو ضرورت ہوگی کہ کوئی آپ سے کوئی کنڈکٹ جو ہے وہ بھی سوال کر لے کہ اس کے اچھے حالات معلوم ہوتے ہیں. ورنہ اگر آپ ہی کو پھٹے حالوں دیکھے گا کوئی, تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے روش اختیار کر رہا ہو کہ خام خواہ کوئی جو ہے مجھ سے کسی امداد ہی کا خاص دار نہ ہو جائے. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے کہ اپنے رہن سہن میں بھی ایک معتدل روش. لیکن یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے, غرباء کی امداد میں, خیر میں خرچ کرنے میں, انفاق کی سبیل اللہ میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. یہاں پہ چونکہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ معین کرے نفایت کو کہ اس مفہوم کے لیے آئی ہے, تو جو الفاظ کا عموم ہے ان میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی. ایک یہ کہ ذاتی اخراجات میں بھی اعتدال ہو, نہ بخل ہو اور نہ ہی فضول خرچی ہو. کسی طرح نیکی کے لیے صدقہ, خیرات, انفاق کی سبیل اللہ, دین کے لیے, اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے. اس میں بھی ایسا نہ ہو جیسے کہ جذبات ہوتے ہیں انسان کے, یہ بڑی تفصیل سے ہم بحث کر چکے ہیں اپنے دوسرے درس میں, نیکی کا تصور, کہ نیکی کا ایک رہبانی تصور ہے. اس رہبانی تصور کی اسلام میں نفی کی گئی. کسی وقت انسان کا جذبہ جو ہے نیکی کا اتنا بھڑک اٹھتا ہے کہ وہ سب کچھ کہتا ہے اللہ کی راہ میں دے دوں, لیکن اس جذبے کو بھی معتدل رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تو جذبات آپ کے جوش میں آئے ہوئے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد آپ خود پچھتا ہے کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایک معتدل روش رہے. آدمی اپنے معاملے کو بھی دیکھے, اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو بھی دیکھے. چنانچہ اس کے متعدد واقعات ملتے ہیں سیرت میں کہ بعض صحابہ نے یاد کیا حضور سے, تو میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے روک کیا کہ نہیں, یہ اچھا نہیں ہے کہ تم اپنی اولاد کو بالکل مفلس کر کے چھوڑ جاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. پھر انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دیتا ہوں. نہیں, آدھا بھی نہیں, بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے کیا میں تہائی, ہاں تہائی قبول ہے, بس سلس و کثیر, اور سلس بھی بہت ہوتا ہے, تہائی بھی کم نہیں. اور اسی کو نوٹ کیجئے کہ حکمت یہی ہے کہ اپنے وراثت میں بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے, باقی دو تہائی اس کے ورثہ کا حق ہے. وہ تو وارثوں کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا, بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیوی ہے یا بیوی کا شوہر جو ہے وارث ہے, والدین ہے, یہ ان کا حصہ ہے, قانون وراثت آ گیا ہے. آپ جو حاتم کائی کی قبر پر لات مار رہے ہیں, مرتے ہوئے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر جا رہے ہیں, تو در حقیقت یہ آپ کا ہے ہی نہیں, یہ تو آپ کے وارثوں کا تھا. آپ نے اگر دیا ہوتا تو اپنی زندگی میں دیتے, اپنی وصیت میں لکھنے کا مطلب یہ کہ زندگی میں تو قبضہ جمایا رکھا آپ نے اور اب جو دے رہے ہیں در حقیقت وہ اپنا مال نہیں دے رہے, وہ وارثوں کا مال دے رہے ہیں. لہذا جو وصیت ہے اس کے اندر حد بندی کر دی گئی ہے, تہائی سے زیادہ کی وصیت ہوگی بھی تو وہ ایگزیکیوٹ ہوگی صرف تہائی میں, نافذ ہوگی تہائی میں, استدائی میں نہیں, اس لیے کہ یہ وارثوں کا حق ہے. تو اس معاملے میں بھی بڑی اعتدال کی ضرورت ہے کہ انسان, چنانچہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف ایک مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے تو دو مرتبہ پوری حضور کی حیات دنیاوی جو ہے اس کے دوران صحابہ کرام میں یہ واقعہ آتا ہے, اور وہ بھی ایک انتہائی مستثنی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا جو مقام ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صرف ان کا معاملہ ہے پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ تو ایک مرتبہ ہوا ہے, وہ غزوہ تبوک کے موقع پر, وہ بھی بڑی استثنائی ایک کیفیت تھی, ایک بڑی ہنگامی صورت تھی. اس وقت حضور نے پورا جو بھی اثاثہ تھا حضرت ابوبکر نے پیش کیا, حضور نے قبول فرما لیا. لیکن یہ کہ اور کسی کا معاملہ ایسا نہیں آتا, بلکہ ایسی روایات موجود ہیں کہ حضور نے حوصلہ شکنی کی ہے, روکا ہے نہیں, ایک تہائی زیادہ سے زیادہ قبول کیا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابوبکر ہی کا ایک واقعہ اور آتا ہے, یہ تو مدنی دور کا ہے, مکی دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو بھی کچھ آپ کے پاس تھا پھر آپ لے کر روانہ ہو گئے حضور کے ساتھ ہجرت کے موقع پر, گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, حالانکہ آپ کی شاہزادیاں تھیں, حضرت اسماء تھی, حضرت عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی اہلیہ تھی, آپ کے بوڑھے والد تھے نابینا والد ابو قحافہ, کچھ نہیں چھوڑا. بلکہ بوڑھے دادا نے آ کر پوچھا بھی ہے کوٹیوں سے حضرت اسماء سے حضرت عائشہ سے کہ ابو بکر چلا گیا تو چھوڑ کر بھی گیا کہ نہیں. تو پھر پوتیوں نے یہ کیا ہے کہ کچھ کنکر روڑے وغیرہ لے کر ایک کپڑے میں باندھ کر دادا سے ہاتھ پھروایا ہے کہ ہاں ہاں دادا جان یہ چھوڑ کر گئے ہیں, یہ دولت ہے, حالانکہ حضرت ابوبکر نے کچھ نہیں. تو یہ ہے معاملہ, لیکن یہ حضرت ابوبکر کا ہے, حضرت ابوبکر کے مقام تک پہنچنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے. پھر یہ کہ وہ استثنائی معاملہ, اگر وہ ہجرت کا معاملہ تھا تب بھی استثنائی تھا, اب جا رہے ہیں دیار غیر کو جا رہے ہیں, کوئی آگے ریزرویشن تو ہے نہیں, کوئی ہوٹل تو ہے نہیں, کہیں پر کوئی پہلے سے کوئی جو ہے سارا اہتمام تو ہے نہیں, نہ معلوم کس وقت کس بات کی ضرورت پیش آ جائے, تو اپنا سارا اثاثہ لے کر چل گئی حضور کے ساتھ, اور یا پھر غزوہ تبوک کے موقع پر. تو یہاں نوٹ کیجیے اس آیت کو کہ اس میں بھی وہی عدل اور اعتدال ہے کہ جو مطلوب ہے. ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردنوں سے باندھ لو کہ کچھ بھی نہ نکلے اسے, ولا تبسط ہاتھ کو لبس, اور نہ ہی کھول دو پورا کا پورا کھول دینا, فتقعد ملوما محسورا, اس لیے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدا ہو کر, لوگ بھی کہیں کہ کیا حماقت تم نے کی تھی, اب تمہاری یہ ضرورت ہے, تم دوسروں پر بوجھ بن گئے ہو, اس وقت تو تم نے حاتم تائی کی قبر کو لات ماری اور اپنا سب کچھ دے دیا, اب تم جو ہے خود لوگوں کے لیے لائبلٹی بن گئے ہو, تو ملامت بھی کی جائے تمہیں, اور محسورا یہ حسرت کے ساتھ ہے, انسان جو ہے خود پچھتاوا اس کے اوپر آ سکتا ہے کہ میں غلطی میں کیا کر بیٹھا ہوں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعباده خبیرا بصیرا, یہ تو تیرا رب ہے کہ جو تنگ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے, کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس آیت کا ایک خاص محل ہے, بہت کم لوگوں کی نگاہ جو اس کی طرف گئی ہے وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, یہ تیرا رب ہے کہ جو کھول دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے, اور یقدر اور یا تنگ کر دیتا ہے. تنگ کر دینا ترجمہ عام طور پر کیا جاتا ہے ایک لفظ میں, مراد یہ ناپ تول کر دینا, ایک ہے کھلا دینا, ایک ہے ناپ تول کر دیا جا رہا, راشنی کے ساتھ دیا جا رہا, وقت کے وقت کوئی شے مل گئی ہے, آگے کے لیے کچھ رکھا نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ قدر یقدر جو ہے اندازہ کر دینا کسی چیز کے اندر, اس سے گویا کہ استعارتن تنگی مراد ہو. انہ کان بعباد ہی خبیر و بصیرا, یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے, باخبر بھی ہے. اس کانٹیکسٹ میں جو یہ آیت آئی ہے, ویسے تو یہ کہ یہ آیت جو ہے یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک ایسی حقیقت کبریٰ ہے اللہ تعالیٰ, اور بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے, جس کے خزانے تو اسی کے ہاتھ میں ہیں, وہی جس کو چاہے کھلا دے دے, جس کو چاہے تنگ کر دے. تو یہ مضمون تو بے شمار مرتبہ ہے. یہاں اس کانٹیکسٹ میں جو آیت کا مطلب کیا ہے, میرا ذہن جدھر گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھا ہوں, وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک انسان اپنے کسی بھائی کی اپنی عزیز کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ اس کے حالات درست ہو جائیں. فرض کیجئے کہ اس نے کوئی دکان بھی کروا دی ہے, کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ سارا معاملہ اس نے وہ جو بھی کچھ دیا تھا دکان پہ بٹھایا تھا, جو اس میں راس المال لگایا تھا وہ بھی اس نے ضائع کر دیا, پھر وہی کا وہی کھڑا ہے جہاں پہلے تھا، پھر کوئی مدد کی اس کی، اسی طریقے سے پھر سہارا دیا، کسی اور راستے سے کوشش کی کہ یہ کس طرح اپنا خود کو فیل ہو جائے، بعد میں معلوم ہوا کہ پھر وہ تو وہی کا وہی کھڑا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کی حالت کو بدل سکو، تمہارا کام یہ کہ اپنا فرض ادا کرو، جو ذمہ داری تمہاری جس کے لیے تم مسئول ہو، باقی کس کے لیے رزق کی کشادگی اور کس کے لیے رزق کی تنگی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ خود کرتا ہے۔ اور بسا اوقات رزق کی تنگی کسی انسان کے لیے بہتر ہو جاتی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، انہ کانا بعباد ہی خبیرم بصیرا، اللہ جانتا ہے کہ ذرا اس کو سہولت حاصل ہو جائے تو شاید یہ کسی غلط راستے میں پڑ جائے، اس کا کوئی رجحان ہی اور ہو جائے، اس کے لیے تنگی ہی بہتر ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں کہ عصمت بی بی سر بے چادری، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے چادری جو ہے وہ بھی در حقیقت قسمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہے، مفلسی انسان کے لیے ایک حفاظت کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ وہ عدلوں تدلوں میں، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں نہ پڑے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے بندوں کے حق میں، تم اپنا فرض ادا کرو، اصل ذمہ داری تمہارے پاس اگر ہے ضرورت سے زائد تم اپنے کسی بھائی کی مدد کر سکتے کرو، لیکن تم اپنے کسی بھائی کی حالت بدلنے پر قادر نہیں ہو۔ جیسے کہ حضور سے فرمایا گیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ کو اس کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ ہدایت دے دیں، یہ تو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کی معاشی حالت کو سدھار دینا اللہ کے اختیار میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ کہ جو تمہارے لیے ممکن ہے اور وہ بھی توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اپنے وارثوں کے حق تلفی نہ کرتے ہوئے جو بھی بھلائی کر سکتے ہو کر گزرو، باقی یہ کہ ہر شخص کا معاملہ جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے کیا کیا بہتر ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، ایک آیت اور اگر کہے تو اگلے رکوع میں شامل، لیکن چونکہ وہ اس مضمون سے متعلق ہے اسے نوٹ کر لیجئے، یہ بھی چونکہ مالیاتی معاملات ہیں۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، رزق دینے والا اللہ ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور دیں گے، اور خود تمہیں بھی ہم دیتے ہیں، تمہیں کہاں پالتہ ہو گیا ہے کہ تم خود قاتل ہو اپنے رزق کے۔ دیکھیں جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی معاملات کی، وہی بات پہنچ گئی، تم رازق نہیں ہو اپنے، ہم رازق، تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم دیں گے۔ یہ معاملہ اگر سے اس وقت جو ہے ویسے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو بھی مال ٹھوس کے زمانے سے جو ہے فکر دنیا میں چلی ہے، اور اس کے جو بھی ذرائع ہیں ان کی ناپ تول کر کے، اور پھر آبادی کا حساب کتاب لگا کر، اور پھر فیملی پلاننگ اور آبادی کا کنٹرول جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنی جگہ پر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، مسئلے کی حد تک، قانون کی حد تک اگر کوئی دس کنٹرول کے کوئی ذرائع ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، ان کو آپ مکروہ کہہ سکتے ہیں، وہ حرام نہیں، لیکن جہاں تک ایمان کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ رازق انسان خود نہیں ہے۔ نہ معلوم کتنے ابھی ذخائر جو ہے رزق کے اور سزا کے ایسے ہیں جو ابھی انٹیپ پڑے ہیں، یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ سی فوڈ جس کو آج کہا جا رہا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم ہی نہیں تھا، بہت تھوڑا ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ کتنا خزانہ جو ہے غذا کا وہ سمندروں کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور کتنی عمدہ غذا ہے، سب سے اعلیٰ غذا وہ ہے لحم الطریہ جسے قرآن نے کہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ اور کون کون سے خزانے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس کے منہ کھول دے گا، لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم خود رازق ہیں اپنے، نحن نرزقہم ہم وإیاکم، ہم رزق دیتے ہیں، دیں گے ان کو تمہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ اپنے رازق تم خود ہو، اپنے آپ کو کاسب نہ سمجھو، اپنے آپ کو اپنا رازق نہ سمجھو، جو کچھ مل رہا ہے اسے اللہ کا فضل سمجھو، اور یہ سمجھو کہ رازق اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کے ساتھ تو منافی ہے وہ پورا فکر، وہ طرز فکر۔ البتہ یہاں پر بھی نوٹ کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ معتدل بات سامنے رہے، ایک قانون کا درجہ ہے، قانون کے درجے میں کیا شے حرام مطلق ہے، قتل ناحق تو حرام مطلق ہوگا، ایبارشن کی کوئی شکل جو ہے وہ تو جائز نہیں ہوگی، البتہ یہ ہے کہ من حمل کی تدابیر کا ثبوت ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے بعض مواقع پر اس کی اجازت طلب کی ہے، جو بھی اس وقت زمانہ تھا، جو بھی اس کا رواج تھا، وہ پائٹس انٹرپٹس جو ہے عذر جسے کہتے ہیں، اس کی حضور نے اجازت دے دی اگرچہ کراہت کے ساتھ، لیکن یہ کہ اس سے بہرحال ایک ہمیں حکم مل گیا شریعت کا کہ اس کو ہم حرام قرار نہیں دے سکتے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے حرام قرار دے، من حمل کی تدبیر حرام نہیں ہوگی، البتہ ابارشن یہ جو ہے اس قاطع عمل، یہ یقیناً قطعی کے حق میں اسے حکم میں آئے گا. البتہ جہاں تک ایمان کا اور فلسفے کا تعلق ہے، یہ پوری فکر، یہ پوری سوچ اللہ تعالیٰ پر اس کی ربوبیت پر ایمان اور یقین کی نفی کرتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.